الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما میری آواز پیچھے تو چلی جائے گی اس پیچھے کوئی اسپیکر وغیرہ ہے لیکن زیادہ بول نہیں سکوں گا زیادہ زور سے آج تو اس مجلس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دو مجالس سے ہم صلہ رحمی کے موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنے حضرت کی کتاب مکارم اخلاق ہی استعمال کر رہے ہیں جو حضرت کے بیانات کے اوپر مشتمل ہے. تو صلہ رحمی کے بارے میں آخری مجلس میں بات کرتے ہوئے جس پوائنٹ پہ ہم نے مجلس برخاست کری تھی وہ یہ تھا کہ اس وقت دنیا کا ایک بڑا عجیب سا مسئلہ، ایک بڑا نیا مسئلہ جو کھڑا ہوا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب انسانی معاشرے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا، نگہبان بنایا اور ان کے لیے ضروریات زندگی کا پرووائڈر بنایا. یہ ضروریات زندگی کھانے پینے سے بھی متعلق ہوتی ہیں، یہ ضروریات زندگی تعلیم سے بھی متعلق ہوتی ہیں، علم سے بھی، اور یہ حفاظت سے بھی، جسمانی حفاظت، حیا اور پاک نامنی کی حفاظت، دین کی حفاظت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذمے لگائیں اور عورتوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے گھرداری لگائی کہ گھر کے انتظام انصراف کو وہ سنبھالیں، گھر کو پیار و محبت کا نمونہ بنائیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں اور گھر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی ہے تو اس اولاد کی بہترین پرورش کا انتظام کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب تھی، لیکن اس دور کے اندر اس ترتیب کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کافی حد تک یہ کوشش کامیاب ہوتی ہوئی بھی نظر آتی ہے. تو جب اس ترتیب کو یاد دلایا جاتا ہے کہ بھئی اصل ترتیب تو یہ ہے کہ عورت گھر میں رہے اور گھر کے معاملات کا انتظام کرے اور مرد جو ہے وہ باہر کے انتظام کرے، تو اس کے اوپر سب سے بڑا اعتراض، اور ایسا اعتراض جس کا جواب دینا بھی آج کے دور کے اندر بہت مشکل نظر آتا ہے، وہ یہ کہ کل کو اگر کوئی مصیبت پڑ گئی اور گھر کا جو مرد ہے وہ دنیا سے چلا گیا یا اس عورت کی زندگی سے چلا گیا تو پھر اس عورت کا کیا بنے گا اور کون اس کا انتظام کرے گا، کون اس کا خیال رکھے گا. تو اس کا جواب بھی دراصل صلہ رحمی کے مکارم اخلاق کے اندر موجود ہے کہ اگر اس کا امیڈیٹ ریلیٹو مرد دنیا سے چلا بھی گیا تو صلہ رحمی کا جو اصول ہے وہ ہمارے دین کا اتنا اہم اور اتنا لازمی جز ہے کہ اب اس عورت کا انتظام جو ہے وہ اس کے خاندان کے دوسرے مرد کریں گے، اور یہ صلہ رحمی یعنی اس کا حصہ ہے یہ کہ گھر کی عورتوں، خاندان کی عورتوں کا دوسرے مرد انتظام کریں. تو صلہ رحمی کا فائدہ کتنا بڑا ہے کہ اس سے جو ہے وہ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ بے پردگی اور بے حیائی عام ہوتی ہے بلکہ آنے والی نسلیں برباد ہوتی ہیں، تباہ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی صحیح تربیت و تعلیم کا انتظام اور پرورش کا انتظام نہیں کیا جا رہا ہوتا، کیونکہ عورت تو کچھ اور کام کرنے کے اندر لگ گئی، وہ تو کمانے میں لگ گئی، وہ تو باہر کے معاملات کے اندر لگ گئی، تو اب بچوں کو کہاں سے وہ پھر وقت دے سکے گی. تو اس موضوع کو پھر ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں کتاب سے کہ کچھ فضائل بیان کیے صلہ رحمی کے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے آ کر پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو سیدھا جنت میں پہنچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توحید پر پکے رہنا، نماز ادا کرتے رہنا، زکوٰۃ اپنے وقت پر دیتے رہنا اور صلہ رحمی کرتے رہنا. شرک سے بچنا یعنی توحید پر پکے رہنا، اور جو عبادات ہیں ان میں سب سے اہم نماز، دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کا ذکر کیا، اور ان صحابی کو صلہ رحمی کی تاکید کری. ہر ایک سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے احوال کے حساب سے بات کیا کرتے تھے. کسی کو کسی اور چیز کی اہمیت کی ضرورت تھی تو وہ اس کے سامنے بیان کرتے تھے، کسی کو کسی چیز کی اہمیت کی ضرورت تھی تو اس کے سامنے وہ چیز بیان کرتے تھے. لیکن ہمارے لیے یہ ساری چیزیں اپنے احوال کے مطابق سمجھنا کہ ہمارے لیے کون سی چیز زیادہ اپلیکیبل ہے، تو اس کے حساب سے ہمیں ان ساری حدیثوں کو دیکھ کر کے اپنے فائدے کی چیز اس کے اندر سے نکالنی ہوتی ہے. بہرحال اس طرح کی تمام حدیثوں سے چیزوں کی اہمیت ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہیں. دوسری حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو دو قدم بہت محبوب ہیں، ایک قدم وہ جو فرض نماز کے لیے اٹھایا جائے، اور دوسرا قدم جو صلہ رحمی کے لیے اٹھایا جائے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، ان سے تعلقات اچھے رکھنے کے لیے، ان کے غم اور خوشی میں شریک ہونے کے لیے اٹھایا جائے. یہ قدم اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ فرض نماز اور صلہ رحمی کو ایک جگہ اکٹھا بیان کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مرتبہ ہے. یعنی صلہ رحمی کے لیے ملاقات کرنے کے لیے جانا، یا کسی رشتہ دار کو ضرورت پڑ گئی تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جانا، اس کے لیے جو قدم اٹھایا جاتا ہے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نماز کے لیے جو قدم اٹھایا جاتا ہے اس کے ساتھ جمع کر کے بیان فرمایا، اس سے بھی اہمیت اجاگر ہوتی ہے اس کی. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن تین آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے، ایک صلہ رحمی کرنے والا، دوسری وہ بیوہ جو بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کرے اور صبر کی زندگی گزارے، اور تیسرا لوگوں کو کھانا کھلانے والا. یہ تین بندے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک تو مشہور حدیث ہے نا، عرش کے سائے میں جو سات لوگ ہوں گے، تو وہ پچھلے موضوع میں ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس طرح کی اور حدیثیں بھی موجود ہیں کہ تین لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک بلکہ جو پہلا ہے وہ صلہ رحمی کرنے والا. اسی طرح ایک اثر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے سلسلے کے امام ہیں، فرماتے ہیں کہ تین باتیں اٹل ہیں، لوہے پر لکیر کی مانند ہیں. پہلے یہ کہ مظلوم اگر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں. جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے تو وہ ظلم کا بدلہ لینے کی بجائے اگر صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت کو پیدا کر دیتے ہیں. دوسری یہ کہ کوئی شخص اگر صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کثرت عطا فرما دیتے ہیں. مال میں کثرت، تو مال میں کثرت کے لیے ہم کتنی تدبیریں کرتے ہیں، کتنے ہم نئی نوکریاں تلاش کرتے ہیں، بزنسز تلاش کرتے ہیں، کہیں پہ انویسٹ کر لو، کہیں پہ کچھ اسٹاک خرید لو، کہیں پہ کچھ کر لو، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کی کثرت کے لیے صلہ رحمی کا راستہ بھی بتایا. تیسری یہ کہ جو شخص مال کمانے کی خاطر جھوٹ بولے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مال سے محروم فرما دیتے ہیں، اس کا نقصان ہو جاتا ہے، کمایا ہوا چلا جاتا ہے، کبھی کوئی مال کھا گیا، کبھی کنٹینر پھنس گیا وغیرہ. نقصان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندے نے جھوٹ بولا ہوتا ہے، اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال سے محروم کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ تو حدیثیں ہو گئیں اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو گیا. اس کے بعد علماء کرام نے صلہ رحمی کے بارے میں کیا فائدے بتائے ہیں، تو یہ پوائنٹ وائز کافی سارے فائدے لکھے ہیں. نمبر ایک کہ صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ تعالیٰ خود جوڑتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا تعلق جوڑتے ہیں صلہ رحمی کرنے والے سے. اس کے بارے میں تفصیل سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، آگے چلتے ہیں کہ پوائنٹ نمبر ٹو کہ صلہ رحمی کرنے والے کی وجہ سے خاندان پر رحمت برستی ہے، بلکہ صرف صلہ رحمی کرنے والے کے گھر پر نہیں، پوری برادری پر، پوری قوم پر اللہ تعالیٰ رحمت برساتے ہیں. تین، صلہ رحمی کرنے والا قیامت کے دن بلا حساب جنت میں جائے گا. چار، صلہ رحمی کرنے والے کے گناہ قیامت کے دن اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے. پانچ، صلہ رحمی کرنے والے کی نیکیاں اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے. اور چھ، عجیب بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ملک کو سرسبز و شاداب بنا دیتے ہیں، یعنی جس ملک میں وہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو سرسبز و شاداب بنا دیتے ہیں. یہ بات علماء نے ایک حدیث کی بنیاد پر فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی طرف سفر کا ارادہ کر رہے تھے، ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ کو خوبصورت عورتوں سے شادی کرنی ہو اور سرخ اونٹوں پر سواری کرنی ہو تو بنی مدلج کے اوپر حملہ کر دیجیے، ان کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں اور ان کے اونٹ بڑے سرخ اور اچھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بنی مدلج پر حملہ کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ صلہ رحمی کرنے والے لوگ ہیں. یعنی جو صلہ رحمی کرنے والے قبائل تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر حملے سے ہی منع فرما دیا، حالانکہ وہ کافر تھے. اس سے پتہ چلا کہ صلہ رحمی کے اللہ رب العزت کے یہاں کیا اہمیت ہے. اور پھر ساتواں کہ صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ رب العزت مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. آٹھواں، صلہ رحمی کرنے والا بری موت سے محفوظ ہو جاتا ہے. نواں، صلہ رحمی کرنے والے کے رزق میں اللہ تعالیٰ فراخی عطا فرما دیتے ہیں. دسواں، صلہ رحمی کرنے والے کی عمر کو اللہ تعالیٰ طویل فرما دیتے ہیں. گیارہواں، صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ تعالیٰ خود بھی راضی ہوتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو بھی اس سے راضی فرما دیتے ہیں. لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اس سے خوش کر دیتے ہیں، پھر ہر بندہ اسے اچھا سمجھتا ہے اور اسے چاہتا ہے. بارہواں، صلہ رحمی کرنے والے کی اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں. تیرہواں، صلہ رحمی کرنے والے کی تعریفیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں سے تعریفیں کرواتے ہیں، یعنی اس کو خود اپنے گن گانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی بلکہ لوگ اس کے گن گانا شروع ہو جاتے ہیں. اور چودہواں، صلہ رحمی کرنے والے کے جو اقارب فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کو عالم ارواح میں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار صلہ رحمی کرتا ہے. پندرہواں، صلہ رحمی کرنے والے سے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں. سولہواں، صلہ رحمی کرنے والے سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے. سترواں، صلہ رحمی کرنے والے کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا ہے. اٹھارہواں، ایک عجیب بات یہ کہ صلہ رحمی کرنے والا اگرچہ گناہگار ہو، صلہ رحمی کرنے والا اگرچہ گناہگار ہو اللہ تعالیٰ اس کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی شخص کی غفلت کی زندگی ہوتی ہے مگر اس کی اولاد میں اور اس کے مال میں برکت ہوتی ہے. اولاد بھی نیک بن جاتی ہے حالانکہ باپ نماز بھی نہیں پڑھتا، بیٹے عالم بن جاتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر صلہ رحمی کی خوبی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، اور میں ان سے اچھائی والا معاملہ کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے برا معاملہ کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم یہ معاملہ کرتے رہو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. تو صلہ رحمی کی تعریف تو ہم نے پہلے درس میں پڑھ لی تھی کہ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے اور صلہ رحمی کیا نہیں ہوتی ہے، یہ تفصیل سے ہم نے پچھلے درس کے اندر ڈسکس کر لیا تھا. آج بھی قدرتاً کچھ اس زمن میں مواد ساجس کے ہاتھ لگ گیا، ارادہ ہے کہ وہ بھی کسی ٹائم پر آپ کے سامنے بیان کریں گے. ابھی تھوڑا سا مزید آگے پڑھ لیتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام میں صلہ رحمی طبعاً موجود تھی. اعلان نبوت سے پہلے قریش پر ایک دفعہ قحط آیا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، 40 سال سے پہلے کی بات ہے کہ ایک دفعہ قریش پر قحط آیا جب کھانے کو نہیں ملتا تھا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ چچا، میرے اوپر اس وقت اللہ رب العزت نے رزق کی وسعت کی ہوئی ہے، آپ قحط کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، کیا آپ کے بچوں کی کفالت میں کر سکتا ہوں؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے عقیل کے سوا باقی سب بیٹوں کو آپ مجھ سے لے جا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باقی سارے بیٹوں کو لے آئے، جب تک قحط ختم نہیں ہوا ان کی کفالت خود فرمائی. یہ اعلان نبوت سے پہلے کے اخلاق ہیں، اعلان نبوت کے بعد کے اخلاق کیا ہوں گے؟ سبحان اللہ. جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک غلام آزاد کرنا چاہتی ہوں. اور غلام آزاد کرنا بہت بڑی نیکی کا کام تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ اپنے ماموں کو دے دو, یہ غلام ان کے جانور چرایا کرے گا, یعنی صدقہ تو کرنا ہی ہے, تو اگر اس کے ساتھ رشتہ داری کا معاملہ جڑے گا تو تمہیں دگنا ثواب مل جائے گا. اسی طرح میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ایک مرتبہ یہی کہا کہ تم باندی آزاد کرنا چاہتی ہو تو اپنے ماموں کو دے دو, تمہیں زیادہ ثواب ملے گا. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو فقیہ ہیں, ان کی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں اس وقت امیر ہوں, میں صدقہ دینا چاہتی ہوں لیکن میرا خاوند غریب ہے. یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ فقیہ صحابی ایسے تو نہیں بن گئے نا, تو یہ فقیہ صحابی اس طرح بنے نا کہ یہ سارا کا سارا وقت جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارتے تھے, اور علم حاصل کرنا اور علم کے اوپر تدبر کرنا اور آگے لوگوں کو علم سکھانا. تو جب انسان کے 24 گھنٹے اس کام کے اندر لگیں گے تو پھر کمائے گا کہاں سے, تو اس وجہ سے یہ غریب ہوتے تھے, پہلے بھی بکریاں چراتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرا خاوند غریب ہے تو کیا میں صدقہ اپنے خاوند کو دے سکتی ہوں, یعنی نفلی صدقہ, کیونکہ جو فرض زکوٰۃ ہے وہ تو خاوند کو نہیں دی جا سکتی. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ غریب خاوندوں کی امیر بیویاں ہوتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نفلی صدقہ اپنے خاوند کو دو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائیں گے. والدین سے صلہ رحمی, صلہ رحمی مختلف لوگوں سے ہوتی ہے, سب سے پہلے والدین سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا, کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, احسان کا معاملہ کرو. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. قرآن مجید میں فرمایا فلا تقل لهما اف, کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہ کرو. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ تین کاموں سے انسان کو اچھی موت آتی ہے, یعنی کلمے پر موت آتی ہے. ایک والدین کی خدمت کرنے پر, دوسرا ضعیف بندے پر مہربانی کرنے پر, اور تیسرا ماتحتوں کے اوپر احسان کرنے پر. یعنی جو والدین کی خدمت کرے, ماتحت لوگوں پر احسان کرے اور ضعیف بندے پر مہربان ہو, ان اعمال کی وجہ سے اللہ اس کو کلمے پر موت عطا فرماتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ پانچ کاموں سے رزق زیادہ اور بندے کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہو جاتی ہیں. ایک والدین کی خدمت, دوسرا صلہ رحمی, اور تیسرا صدقہ, چوتھا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, اور پانچواں ہر وقت باوضو رہنا. پانچ کاموں سے رزق زیادہ اور بندے کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہو جاتی ہیں. ایک والدین کی خدمت, دوسرا صلہ رحمی, تیسرا صدقہ, چوتھا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, اور پانچواں ہر وقت باوضو رہنا. یعنی ہر وقت باوضو رہنا بھی رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے ما من رجل بار ينظر الى والديه او والدته نظرة رحمة الا كتب الله تلك النظرة حجة مقبولة مبرورة, کہ جو نیک بندہ اپنے ماں باپ کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالتا ہے, اس ایک نظر کے بدلے اللہ تعالی مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان نظر في اليوم 100 مره, صحابہ نے آگے سے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ایک دن میں ماں باپ کی طرف 100 مرتبہ دیکھے. قال الله اكبر من ذلك, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے, یعنی وہ ہر نظر پر ایک حج کا اجر دینے کا اختیار رکھتا ہے. ایک حج کا اجر دینے کا اختیار رکھتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو اجر ہوتا ہے, ثواب ہوتا ہے, وہ جنت کی کرنسی ہوتی ہے. اور کرنسی کیوں ہوتی ہے؟ کرنسی اس لیے نہیں ہوتی کہ کرنسی کو دیکھا جائے اور اس کو دیکھ کر کے خوش ہوا جائے, بلکہ کرنسی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ خریدا جائے, اس کے بدلے میں کچھ آپ کو ریئل کموڈیٹی ملے. تو یہ ثواب جو ہے یہ جنت کی کرنسی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدلے میں جنت میں کچھ ملے گا, کچھ فزیکل ایسٹس ملیں گے. اندازہ کریں کہ ایک شخص جو کہ اپنے والدین کو ہر دن 100 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اور پھر اگلے دن پھر 100 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, پھر اگلے دن پھر 100 مرتبہ, تو ہر ایک کے اوپر اس کو حج کا ثواب مل رہا ہے، اور حج کا ثواب کتنا زیادہ ہوتا ہے تو اس کو جنت کے اندر کتنی نعمتیں مل رہی ہوں گی، یہ صرف اس ایک بندے کا معاملہ ہے. تو جنت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، ہمارے تصورات سے یہ چیز باہر ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے، من حب ان یمد له فی عمره وان یزاد له فی رزقه فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ. جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو طویل کر دے اور اس کے رزق میں زیادتی دے، اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی اختیار کرے. ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب حدیث لکھی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت الوالد لولده مثل دعوت النبی لامته، کہ باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے اس طرح قبول ہوتی ہے جس طرح نبی کی دعا اپنی امت کے لیے قبول ہوتی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ والی حدیث بہت سننے میں آتی ہے اور کافی لوگوں کو پتی ہوگی، پتہ ہوگی، لیکن آگے والا حصہ نہیں سننے میں آیا. فرماتے ہیں کہ آگے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وَدَعَوَتُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، کہ بیٹے کی دعا اپنے باپ کے لیے بھی اسی طرح قبول ہوتی ہے جس طرح نبی کی دعا امت کے لیے قبول ہوتی ہے. جیسے نبی کی دعا امت کی، نبی کی دعا امت کے لیے قبول ہوتی ہے، بیٹے کی دعا باپ کے لیے بھی ویسے ہی قبول ہوتی ہے. تو بھائی جس طرح باپ کو دعائیں کرنی چاہیے اپنے بیٹوں کے لیے، اسی طرح بیٹوں کو بھی دعائیں کرنی چاہیے اپنے باپ کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دین محبتیں چاہتا ہے، الفتیں چاہتا ہے. جب اگلے بندے کے لیے کچھ خیر خواہی ہوگی، کچھ نرم گوشہ ہوگا، تو اسی کے لیے ہی پھر دعا نکلے گی نا. دعا جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے لیے تو نہیں نکلتی جس کے بارے میں دل کے اندر سختی ہو. علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرے تو والدین کو ایک حج کا ثواب اور اس کرنے والے کو 9 حجوں کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. والدین کو تو اس ایک حج کا ثواب ملے گا جو اولاد نے ان کی طرف سے کیا، لیکن اس کرنے والے کو 9 حجوں کا ثواب ملتا ہے. والدہ کے ساتھ صلہ رحمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ایک فقرہ مشہور ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر جاتے تھے تو سلام کر کے اپنی والدہ کو کہتے تھے، جزاک اللہ عنی خیرن کما ربیتنی صغیرہ، جزاک اللہ عنی خیرن کما ربیتنی صغیرہ، اللہ آپ کو بہترین جزا دے جس طرح کہ آپ نے بچپن میں میری پرورش فرمائی. اور ماں بھی کتنی اچھی تھی، آگے سے جواب دیتی تھی، یا ابنی فجزاک اللہ عنی خیرن کما بررتنی کبیرہ، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ تجھے بھی میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے جس طرح بڑھاپے میں تو نے میرا خیال رکھا ہے. کتنا حسین معاشرہ تھا، کتنے حسین گھر ہوتے تھے، کتنے حسین تعلقات ہوتے تھے. محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، اذا کان عند امه، جب وہ اپنی ماں کے پاس ہوتے تھے، خفض من صوته وتكلم رويدا، آواز پست رکھتے تھے، نرم گفتگو کرتے تھے. محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے جب ملتے تھے، یضع خده بالارض، تو زمین پر اپنے رخسار ٹکا دیتے تھے، یعنی اپنا منہ جو ہے وہ زمین پہ رکھ دیتے تھے. ثم يقول لامه، پھر اپنی والدہ سے کہتے تھے، وضعي قدمك عليه، میرے رخسار کے اوپر آپ پاؤں رکھ دیجیے. چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والدین کافر تھے. ایک مرتبہ وہ آئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ میرے والدین تو کافر ہیں، میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ کافر ہیں مگر والدین ہیں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا تو کافر ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کے معاملے کا حکم ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اپنے والد کا ان کی زندگی میں خدمت گزار نہ بن سکا، کہ غفلت تھی، گناہوں کی زندگی تھی، احساس نہیں تھا، اور اسی حالت میں والد فوت ہو گئے، اب زندگی بدلی تو احساس ہوا کہ مجھے تو والد والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے تھا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد والد کے دوستوں سے حسن سلوک کرنے پر اللہ تعالیٰ نافرمان بیٹے کا نام فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں. یہ عجیب اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والد کی خدمت سے محرومی کی کمپنسیشن کو بھی سلامت رکھا. یہ نہیں کہا کہ تم ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے، بلکہ کہا کہ اگر ان کی زندگی میں ان کی خدمت نہیں کر سکے تو اب ان کے دوستوں سے حسن سلوک کرو گے تو اس پر بھی تمہیں فرما بردار بیٹوں میں شامل ہونے کا ثواب مل جائے گا. یعنی پتہ چلتا ہے نا کہ ہمارا پروردگار کتنا کریم ہے کہ اصولوں کی جو پابندی نہیں بھی کر سکا اس کے لیے بھی دروازہ بند نہیں کیا کہ ناؤ اٹس ٹو لیٹ، اب نہیں ملے گا کچھ. جیسے دنیا میں کبھی ہوتا نا کہ چیریٹی بٹ رہی ہے تو اب جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کو دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی لیٹ ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا تو اب کہتے ہیں جی اب اٹس ٹو لیٹ، اب تو بس یو لوسٹ اٹ، اب آپ کو نہیں ملے گا کچھ بھی. تو والدین دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند نہیں رکھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دینے والا دینا چاہتا ہے، دینے کی نیت ہے، نہ دینے کی نیت نہیں ہے، لیکن لینے والا آ جائے، ابھی نہیں آ رہا، لیٹ آ جائے، مرنے سے پہلے بس آ جائے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اس پروردگار کے احسانات کا بدلہ ہم کیسے اتاریں؟ سب سے زیادہ بڑا احسان تو اللہ رب العزت کا ہی ہے. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو ان کا بڑا اکرام کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابن عمر، خیر تو ہے، اتنا اکرام کیوں کر رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ آپ میرے والد کے دوستوں میں سے ہیں، اس لیے والد کے فوت ہونے کے بعد آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا والد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی مانند ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے ہیں، قدرتاً ایک بدو کو راستے میں کھڑا ہوا دیکھا جس کے پاس سواری نہیں تھی. سلام کیا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بدو تو میرے والد کا دوست تھا. سواری سے اتر آئے، سواری بھی اس کو دے دی، خود پرانے کپڑے پہن لیے اور اپنے نئے کپڑے اس کو ہدیہ دے دیے کہ آپ میرے والد کے دوست ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جو نافرمان شخص جمعے کے دن اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ اس نافرمان بیٹے کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کا نام بھی فرما برداروں میں شامل فرما دیتے ہیں. اسی طرح جو والدہ کی خدمت نہ کر سکے اسے چاہیے کہ وہ خالہ کی خدمت کر لے، اس کو وہی ثواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بر امک و اباک و اختک و اخاک، کہ اپنے ماں باپ، بہن اور بھائی سے اچھا سلوک کرو، ثم ادناک ثم ادناک، پھر اس کے جو قریب ہے پھر اس کے جو قریب ہے. یعنی جو ماں باپ کے قریب تھے، جو خالائیں اور پھپھیاں ہوتی ہیں اور ماموں چچا ہوتے ہیں، تو اپنے ماں اور باپ اور بھائی اور بہن کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترتیب بتائی. اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے، جو انشاءاللہ ہم اگلے بیان میں ہی پھر پڑھیں گے، اولاد سے صلہ رحمی، کہ ہمارے دین نے صرف ماں باپ سے صلہ رحمی کرنا نہیں سکھایا بلکہ ماں باپ کو اولاد سے صلہ رحمی کرنا بھی سکھایا. تو ہمارے دین کے اندر تو سارے اسپیکٹس کورڈ ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک موقع کے اوپر کسی موضوع کے اوپر بیان ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اسی موضوع کی ہی مختلف جہتیں اور مختلف اس کی اہمیتیں حدیثوں کے ذریعے سے، قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے بیان کی جاتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا دین جو ہے وہ صرف ایک ہی طرف کی بات کرتا ہے، دوسری طرف کی بات نہیں کرتا. ابھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہم سارے اسپیکٹس کو سیکھنے کی کوشش کریں جو ہمارے اوپر اپلائی ہوتے ہیں. کسی کے ماں باپ ہیں، بلکہ ماں باپ تو چلے گئے، ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، لیکن جو اسپیکٹ کسی کے اوپر اپلائی ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں علم حاصل کرے اور پھر اس کے بعد ان کو اپنے زندگی کے اندر ایک اعتدال کے ساتھ عمل میں لانے کی کوشش کرے. علم سکھانے والے کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ کبھی کسی ایک ٹاپک کے اوپر بات کرے، ایک سائڈ سے بات کرے، پھر کسی دوسرے موقع کے اوپر کسی دوسرے سائڈ سے بات کرے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی موقع کے اوپر دونوں سائڈ سے بھی بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج کل اس بات کی ضرورت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ کیونکہ امت کے افراد کا ایک سیکھنے سکھانے کا تعلق اب نہیں ہوتا، ایک ایسا رشتہ نہیں ہوتا اساتذہ اکرام کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، کہ جس کے اندر وہ اپنے زندگی کے احوال کو ڈسکس کر کے پھر ان کے اوپر عمل کیا کریں. تو اس وجہ سے کوشش یہی کرتے ہیں کہ جہاں ایک سائڈ کی بات ہو رہی ہو تو وہیں پہ دوسری سائڈ کی بھی بات ہو جائے کریں. تو یہ عاجز جو ہے وہ اسی صلہ رحمی کے موضوع کے بارے میں جب آج کتاب اٹھا رہا تھا تو دل میں ایک بات آئی کہ بھئی آج کل اس کو ایک دوسری طریقے سے ابیوز بھی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر دین کے حقوق اور اللہ کے حقوق اور نبی علیہ السلام کے حقوق مارے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ نام جو ہے وہ صلہ رحمی کا لیا جا رہا ہوتا ہے جو کہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے اور نبی علیہ السلام کا ہے. تو ساجز نے جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اٹھائی کیونکہ اس میں سے غزوہ بدر کا ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے جانا وہ ایک اور ہی چیز پڑھنے کا موقع دے دیا جو کہ قدرتاً اس سے پہلے کبھی نظر سے نہیں گزری تھی. عجیب و غریب فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا مارکہ تھا. اس کو علمی نیت سے بھی سن لیں اور اس صلہ رحمی کے تعلق سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک کے متعلق کے طور پر بھی سن لیں کہ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا مارکہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمایا ہے کہ حق اور باطل میں فرق ہونے کا دن ہے. موضوع ہے کہ اسلام کے مقابلے میں قوم اور وطن کی حمایت. اسلام کے مقابلے میں قوم اور وطن کی حمایت. اور قوم اور وطن کیا ہوتا ہے؟ قوم اور وطن جو ہے وہ رشتہ داریوں سے بنتا ہے. یہ قوم اس زمانے میں جو قوم بنتی تھی نا یہ صلہ رحمی کی وجہ سے بنتی تھی, یہ رشتہ داریوں کی وجہ سے بنتی تھی. تو مکہ مکرمہ سارا کا سارا کیا تھا؟ یہ ایک خاندان تھا, یہ قریش قبیلہ. قبیلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایکسٹینڈڈ خاندان ہوتا ہے. تو حضرت ادریس خاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ ایسے تھے, مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام تو قبول کر چکے تھے, اسلام تو قبول کر چکے تھے, مگر جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تو یہ لوگ اپنی قوم اور قبیلے کے لحاظ کی وجہ سے مکہ ہی میں رکے رہے. انہوں نے ہجرت نہیں کری اپنے قوم اور قبیلے کے لحاظ کی وجہ سے کہ قبیلہ نہیں چھوڑنا. اسلام قبول کر چکے ہیں, نبی علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان چکے ہیں, کلمہ پڑھ چکے ہیں, لیکن پرائیورٹی کس چیز کی تھی؟ قبیلے کی, خاندان کی. جب جنگ کا موقع آیا تو ان میں سے کچھ لوگ بدر میں قوم کفار کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے اور جنگ بدر میں مارے گئے, جنگ بدر میں مارے گئے. ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. یعنی یہ کوئی ضعیف حدیث کی بنیاد پر نہیں ہے, یہ قرآن مجید کی آیت اس کے اوپر نازل ہوئی ہے. تو اس کی اوتھینٹسٹی میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اس واقعی قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم. یہ تحقیق جنوں کی فرشتوں نے ارواح قبض کی در آنے کے وہ لوگ اپنی جانوں پر بڑے ظلم کرنے والے تھے. قالوا فرشتوں نے ان سے کہا کننا, فرشتوں نے ان سے کہا کہ تم کس حال میں تھے. قالوا فیما کنتم, تم کس حال میں تھے. قالوا انہوں نے جواب دیا کننا مستضعفین فی الارض, ہم تو زمین کے اندر بہت ضعیف تھے, ہم تو مجبور تھے, بے کس تھے, مستضعفین تھے, ضعیف. قالوا فرشتوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس کے اندر ہجرت کر لیتے. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. سوائے ان مرد عورتوں اور لڑکے در حقیقت بیچار اور بے بس ہیں, ان لوگوں کے جو واقعی بیچار اور بے بس تھے اور ہجرت کے لیے کوئی راستہ نہیں پاتے تھے, بس ایسے لوگوں کے متعلق امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قصور کو معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحیح بخاری غزوہ بدر میں کچھ مسلمان مشرکین کی تعداد اور جماعت بڑھانے کے لیے کفار مکہ کے ساتھ نکلے تو میدان میں کوئی تیر آ کر اس مسلمان کے لگتا اور اس سے وہ مارا جاتا. میدان جنگ میں آ گئے ہو تو اب تیر آ کر کے لگے گا تو اس وقت تو نہیں دیکھتا نا تیر کہ تم مسلمان ہو کہ تم غیر مسلم ہو. اور کبھی تلوار کے ضرب سے وہ مارا جاتا، بس جو مسلمان بدر میں کافروں کے ساتھ آئے تھے اور مارے گئے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین توفاہم الملائکہ۔ تو صلہ رحمی کی اہمیت ہم بار بار حدیثوں سے سن رہے ہیں اور بہت زیادہ ہمارے سامنے کھول کر کے بیان کی جا رہی ہے، لیکن ہرگز ہرگز اس صلہ رحمی کو اللہ اور اس کے رسول کے حق کے اوپر ترجیح نہیں دی جا سکتی، ہرگز ہرگز اللہ اور اس کے رسول کے حق کے اوپر ترجیح نہیں دی جا سکتی، اگر دیں گے تو پھر بہت برا انجام ہو سکتا ہے، بہت برا انجام، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہو چکا ہے۔ آپ کو پتا تھی؟ مجھے تو نہیں پتا تھی بھائی، اپنے ناعلمی کا اقرار کر لینا چاہیے کہ جنگ بدر کے اندر کچھ مسلمان کافروں کے ساتھ آئے تھے، اور کس وجہ سے؟ قبیلہ، یہ ہمارا قبیلہ ہے، یہ ہمارا جیش ہے، یہ ہمارے رشتے دار ہیں، ان کی وجہ سے، اور مارے گئے۔ اور یہ موت اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں آتی، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی تیر آ کر کسی کو نہیں لگ سکتا نا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو پھر، یعنی دیکھیں اللہ کی غیرت، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی غیرت بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تیر بھی لگوایا اور پھر اس کو اپنے قرآن کا حصہ بھی بنوایا۔ چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کا حصہ نہیں ہوتا تو ہمیں پتہ نہ چلتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بھی بنوا دیا اس کو، اب رہتی دنیا تک لوگ اس کو پڑھیں گے اور ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہوگا کہ کیا کیا، اور یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے عبرت ہے۔ ہم جو اپنے خاندانوں کو اور اپنے رشتے داروں کو دین کے اوپر ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں نا، اس کی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں، اور یہ آج کل ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ دیندار تو بہت سارے لوگ ہو گئے، بلکہ تقریباً سارے کے سارے دیندار ہو گئے، لیکن کیا دین کو پہلی ترجیح دینی شروع کری ہے یا نہیں؟ اس کرائیٹیریا کے اوپر ہم میں سے شاذ و نادر کوئی اترتا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے کم از کم ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں اپنے ساتھ کم از کم اتنا تعلق تو عطا فرما دے کہ ہم باقی دنیا کے اوپر تجھے ترجیح دینے کے قابل بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ بات کی سمجھ، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کلمات پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد معمولات بتا کے دعا کر لیتے ہیں۔ توبہ کلمات ہمارے مشائخ جو پڑھاتے ہیں، اس کے اندر ایمان کی تجدید ہے۔ آج بہت سے ایسے معاملات ہمارے ہو جاتے ہیں، الفاظ زبان سے ادا ہو جاتے ہیں، یا کسی ایسی آئیڈیالوجی کا ہم سپورٹ، اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ کفریہ ہوتی ہے، جو کہ ایمان کے بالکل خلاف ہوتی ہے، تو اس سے انسان کا ایمان جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ یہ جو مشائخ توبہ کلمات پڑھاتے ہیں، ان کو پڑھنے سے ہم دوبارہ دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑا احسان کوئی ہمارے اوپر نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہمارے مشائخ نے یہ کلمات سکھائے ہیں نا، اور یہ جو ایک مجموعہ بنایا ہے، یہ کوئی قرآن مجید میں کوئی مجموعہ نہیں تھا۔ قرآن مجید میں یہ توبہ کلمات اس طریقے سے نہیں آتے، حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ کلمات نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے علماء سے جس طرح بہت سارے دوسرے کام لیے، اسی طرح سے ایک کام اس دور کے اندر جب ہم غلامی کے اندر آ چکے ہیں، ہم کلونیلائز ہو چکے ہیں، اور اس کلونیل انفلوئنس کی وجہ سے، ان کے تعلیمی نظام اور ان کے میڈیا سسٹم کی وجہ سے، ہم جس طریقے سے، ہمارے مشائخ تو فرماتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں روزانہ کافر ہو رہے ہیں، تو ان توبہ کلمات کو پڑھنے سے اگر ہم واپس ایمان میں داخل ہو گئے تو اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے، ہمیں ان کا احسان مند رہنا چاہیے۔ تو ان کلمات کو، اس نے تمام غلطیوں کو تائیوں سے توبہ کی نیت کے ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ والشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. پھر جو معاملات بتاتے ہیں ہمارے مشائف وہ بھی سن لیجئے. کل 6 معاملات ہیں ہمارے سلسلے کے اندر سلسلہ نقشبندیہ کے. وہ معاملات, پہلا 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ صبح اور شام. دوسرا معمول 100 دفعہ درود شریف پڑھنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا, ایک پارہ تلاوت ہو تو بہت اچھا ہے, اگر نہیں کر سکتے تو آدھا پارہ یا پاؤ پارہ کر لیں, لیکن کچھ نہ کچھ تلاوت روزانہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ تیسرا معمول ہو گیا قرآن مجید کی تلاوت. اور چوتھا معمول ہے وقوف قلبی, یعنی علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں. یہ وقوف قلبی کا معمول ہو گیا. کسی کو قرآن مجید کی زبان میں تقویٰ کہا جاتا ہے, یعنی گناہوں سے اجتناب کرنا. ہمارے مشائخ نے اس کو وقوف قلبی نام رکھ دیا. نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اصل تو کام صنف. تو چوتھا وقوف قلبی, پانچواں مراقبہ. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں اسے ہٹ کٹ کے یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ دل کے اندر ایک نیت باندھ لی, اور اس کے بعد بیٹھے ہوئے جتنی دیر تک ہم اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے یہ مراقبہ کہلائے گا. 15-20 منٹ مراقبہ کرنے کی کوشش ابتدا میں سالک کو کرنی چاہیے. یہ پانچ معمولات ہو گئے. اور چھٹا معمول جو ہے رابطہ شیخ کا معمول ہے. رابطہ شیخ ہی کا وہ معمول ہے کہ جس کے اندر ہم جب دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو اس علم کو اپنے عمل میں لانا پھر ہمارے لیے آسان ہوتا ہے, اور اس میں جو شیطان کے پھوکے ہوتے ہیں اور بہکاوے ہوتے ہیں ان سے بچنا, افراط اور تفریط سے بچنا, کسی چیز کو یوز کرنے کے بجائے یا دینی یعنی دینی علم کو یوز کرنے کی بجائے ابیوز کرنا شروع کر دینا, اس سے احتیاط. یہ رابطہ شیخ کا معمول انسانی کاموں میں ہماری مدد کرتا ہے. کچھ معاملات ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے اوپر ہمیں استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر مدد کا ہوں. سبحان ربی العالی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بانو اکڑ کھا میں نیک بنا. اے اللہ اپنا مطیع فرما بردار بنا. اے اللہ اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ گندگی سے حفاظت فرما. اے اللہ گندگی سے ملنے والی شرمندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ اسے زندگی بندگی کے لیے لے کر آئے، تو نے ہمیں بندگی کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا، اے اللہ اپنے زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس زندگی کو ضائع کرنے سے محفوظ فرما، اے اللہ وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو آپ نے ہمیں موقع عطا فرمائے بندگی کرنے کے، اے اللہ ان موقعوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو اسباب عطا فرمائے نیکی کرنے کے، دین کا علم حاصل کرنے کے، دین کے اوپر عمل کرنے کے، اے اللہ جو آپ نے ہمیں وقت نصیب فرمایا، اے اللہ ہمیں صحت نصیب فرمائی، اے اللہ ہمیں امن و امان نصیب فرمایا، اے اللہ یہ سارے کے سارے اسباب آپ نے اس بندگی کے لیے ہمیں آسانی کر دی، اے اللہ یہ اسباب عطا فرما دیجئے، اے اللہ یہ آپ نے اسباب عطا فرما دیے، اے اللہ ان اسباب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس وقت کے نکل جانے سے پہلے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جوانی کے چھن جانے سے پہلے اس جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ صحت کے چلے جانے سے پہلے، اے اللہ اس صحت کو اپنے نیکی کے کاموں میں لگا دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی، اے اللہ ان نعمتوں پہ اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم تو آپ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے بندے ہیں، اے اللہ ہماری تو اتنی عادتیں خراب ہو گئیں کہ اگر آپ کی نعمت ہمارے اوپر سے دور ہو گئی، کوئی چھن گئی، تو ہم تو شاید آپ کو یاد بھی نہ کر سکیں، اے اللہ ہم تو نماز بھی نہ ادا کر سکیں، اے اللہ ہم تو اپنے فرائض بھی نہ پورے کر سکیں، اے اللہ اتنا نعمتوں میں آپ نے پالا ہوا ہے، اے اللہ ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، نعمتوں میں رہتے ہوئے آپ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ زوال نعمت کے عذاب سے آپ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اپنے شکر گزار بندے بندیوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے، اے اللہ جیسا کہ آپ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں ایسا ایک اصول بتلا دیا کہ جس میں ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، لیکن اے اللہ ہم نے آپ کی قدر نہیں کری، آپ کی باتوں کی، اے اللہ آپ کی تعلیمات کی قدر نہیں کری، اے اللہ کتنا آسان اصول بتا دیا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا کہ وہ تم سے کم تر دنیا کے ساتھ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، دنیا کے معاملے میں نیچے والوں کی طرف دیکھنا، دین کے معاملے میں اوپر والوں کی طرف دیکھنا کہ وہ تم سے زیادہ دین میں آگے ہیں، تو میں بھی ان کی طرح آگے بڑھنے کی کوشش کروں، اے اللہ اگر ہم خالی اس حدیث کے آدھے حصے پر بھی عمل کر لیں تو ہماری دنیا کی مصیبتیں دور ہو جائیں، اے اللہ ہماری جو پریشانیاں ہیں اور ہماری جو تنگیاں ہیں اور ہماری جو شکایتیں ہیں، اے اللہ ہر وقت کی ہماری مصیبتیں ہیں، اے اللہ کتنی آسانی سے یہ مصیبتیں رفع ہو سکتی ہیں، لیکن اے اللہ ہم اپنے آپ کو دیندار بھی کہتے ہیں، دین کا علم رکھنے والا بھی کہتے ہیں، دین کا کام کرنے والا بھی کہتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اتنے سادہ سے اصول کو ماننے کے لیے تیار نہیں، عمل تو دور کی بات، اے اللہ ہم تو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ہمیں اگر یاد دلاتا بھی ہے تو ہم اس کی بھی بات ماننے سے، اے اللہ اس کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اے اللہ کتنی عظمت ہے آپ کے حبیب علیہ السلام کی، ہماری ساری مشکلات کا اتنے آسان الفاظ کے اندر حل بتا دیا تاکہ ہم اپنی دنیا کی مشکلات سے باہر نکل کر کے پھر حقیقی معنوں میں بندگی والی زندگی گزار سکیں، اس دین کی مدد کر سکیں، اس دین کا کام کر سکیں، اس دین کے نشو و اشاعت کے اندر اپنی زندگی گزار سکیں، لیکن اے اللہ ہم نے بات نہیں مانی، اس وجہ سے ہماری مصیبتیں ہی ختم نہیں ہوتی، کیا ہم دین کا ہاتھ بٹھائیں گے، کیا ہم دین کا کام کریں گے، کیا ہم اپنی زندگی کو فائدہ مند بنائیں گے، اے اللہ ایسی منحوسیت والی زندگی لے کر کے اے اللہ اپنا وقت گزار رہے ہیں اور کسی دن اس دنیا سے ہم گزر ہی چلے جائیں گے، اے اللہ پھر اس کے بعد قبر میں جا کر کے کہاں سے یہ وقت لے کر کے آئیں گے، کہاں سے یہ موقع لے کر کے آئیں گے دین کا کام کرنے کا، اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ قلب سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں عزم مصمم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما دیجئے، اے اللہ استقامت عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، تکالیف کو اے اللہ رفع دفع دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے عافیت کے فیصلے فرما دیجئے، عفو درگزر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ علم پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے قرآن کی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب پاک کی محبت نصیب فرما، اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو آسان فرما، اے اللہ خصوصاً فلسطین کے مسلمان جو پریشان ہیں، اے اللہ کافروں کے ہاتھوں جانوں کے اے اللہ نذرانے پیش کر رہے ہیں، اے اللہ اپنی غیبی امداد نصیب فرما، اے اللہ حفاظت کا معاملہ فرما، اے اللہ دنیا کے جو دیگر مقامات کے اوپر مسلمان ہیں، اے اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ اعمال کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنے دید قصور نصیب فرما، اے اللہ جو روحانی جسمانی بیماریاں ہیں، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو ہم سے دور فرما، اے اللہ ہم سے اے اللہ اپنی رضا کو دور نہ فرما، اے اللہ اگرچہ کہ ہمارے اعمال بے شک آپ کی رضا کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن اے اللہ جیسے بھی ہیں بندے تو آپ ہی کے ہیں، اے اللہ جیسے بھی ہیں آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرما، اے اللہ ہمارے آل و اولاد کی، اے اللہ پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرما، فتنہ دجال سے حفاظت فرما، فتنہ مال سے جمال سے حفاظت فرما، بوڑھی عمر کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو دعائیں آپ سے مانگنی چاہیے تھیں اے اللہ نہیں مانگ سکے، اے اللہ وہ بھی اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کی اے اللہ دعاؤں میں حصہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ جو ان کی بات ہم نے سنی اے اللہ اس میں جو خیر تھا وہ آپ کی طرف سے تھا، اے اللہ جو خرابی تھی برائی تھی اے اللہ وہ ہماری طرف سے تھی، اے اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.